اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 97۔ آج انشاءاللہ رسالت کا چیپٹر شروع کریں گے۔ توحید کا چیپٹر ہم لوگوں نے عید سے پہلے ختم کیا تھا۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ امید ہے آپ نے اپنا بھی اور سب کا بہت خیال رکھا ہوگا اس عید میں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو مکی زندگی کا پہلا دور شروع ہوا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اعتراضات کیے گئے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی تکلیفات پہنچائی گئیں، جانوں کا بہت نقصان ہوا، مال کا بہت نقصان ہوا، اور اپنی رشتہ داریاں اور قرابت داریاں پامال کی گئیں قریش کی طرف سے، بلکہ یہ کہ ان پر ایسے نئے نئے انداز کے الزامات لگائے گئے جن کا جواب دینا وحی کے بغیر بالکل ناممکن تھا۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، امی ان کا لقب ہے، کہ جیسا کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یعنی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو اس پیغمبر کا یہی ثبوت کافی ہے کہ وہ انتہائی فصیح و بلیغ عربی کا کلام آ کے ان کو سناتے تھے، اور قریش کے بہت سے لوگوں کو دل میں یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ صادق اور امین کے نام سے کے لقب سے مشہور تھے اپنی بعثت سے پہلے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور جو بات آ کے وہ سنا رہے ہیں وہ ایسی پر اثر اور ایسی مبنی بر حق تھی جس کا انکار کرنا ناممکن تھا۔ لیکن اپنے نفس کی وجہ سے اور اپنے کاروباری مفادات کی وجہ سے، اور قریش کا جو خانہ کعبہ کا مجاور ہونے کی اور خانہ کعبہ کا نگران ہونے کی حیثیت سے جو سٹیٹس تھا قریش کا، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ ہرگز کسی ایسے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جو ان کے بتوں کا اور ان کے معبودوں کا رد کرے اور دنیا کو یہ بتا دے کہ ایک ہی معبود ہے جو خانہ کعبہ کے اندر رہنے والے بتوں میں نہیں پایا جاتا، بلکہ اس گھر کا ایک والی ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے جو واحد ہے اور یکتا ہے، اور جس پر ایمان بالغیب لانا ہے۔ اب مزے کی بات یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے توحید کے نقطۂ نظر سے، کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو خود بھی یہ معلوم تھا کہ اس خانہ کعبہ کا ایک الہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا الہ تھا، اور جس کی انہوں نے عبادت کی ہے بلا شرکت غیرے، انہوں نے شرک نہیں کیا، لیکن جو اس کے اندر بت تھے، جیسے صفا اور مروہ پہ دو بت موجود تھے، ایک کا نام صاف تھا شاید اور دوسرے کا نام نائلہ تھا، اور یہ بت جو تھے یہ دیوی دیوتاؤں کے تھے، بلکہ یہ بت ایسے لوگوں کے تھے جنہوں نے بڑے سیریس گناہ کا ارتکاب کیا تھا خانہ کعبہ کے سامنے، اور روایات اور ان کی جو کہانیاں تھیں ان کے مطابق جو خانہ کعبہ کا الہ تھا، اللہ تھا، اس نے ان کو پتھر کے بت بنا دیا تھا عذاب کے طور پہ، تو انہوں نے یہ بت دونوں پہاڑیوں پر رکھ کے ان کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اسی طرح حبل نامی بت تھا، لات، منات، عزا، یہ نام قرآن میں بھی آئے ہیں، یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو خانہ کعبہ میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور یہ نیک لوگوں کے، درویش صفت لوگوں کے بت تھے جو اللہ کے بہت قریب تھے، جو اللہ کی بہت عبادت اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ گزر گئے، جب یہ فوت ہو گئے، تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے اور ان کے جو فالوورز تھے، انہوں نے ان لوگوں کی شکلوں کو پریزرو کیا بتوں کی شکل میں، اور پھر یہ کہا کہ ہم ان کے بغیر عبادت نہیں کر سکتے، ہم ان کے بغیر اس الہ کا تصور نہیں لا سکتے اپنے دل میں، تو جب تک خانہ کعبہ میں یہ بت نہیں ہوں گے ہمیں اس الہ کی یاد نہیں آئے گی۔ انہوں نے یہ بت خانہ کعبہ میں رکھے، اور نمازیں وہ اور یہ اپنی عبادت جو تھی وہ اسی اللہ کی کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ آہستہ، چونکہ اللہ کے اوپر عقیدہ جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اور غیب کے اوپر ایمان قائم رکھنا ہی اصل امتحان ہے، تو اس امتحان میں لوگ فیل ہوتے چلے گئے، اور لوگوں نے اصلی الہ کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ یہ چیز جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں یہ رسالت میں بار بار آنے والی ہے، کیونکہ ہم لوگ ہم میں سے ایسے بہن بھائی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت میں جب تک واسطہ نہیں ہوگا، جب تک وسیلہ نہیں ہوگا، تب تک ہماری عبادت مکمل نہیں ہوگی، تب تک ہماری بات اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ اس سے زیادہ معاف کیجئے گا لیکن بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ جو کہتا ہے میں تو تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری ہر بات میں سن رہا ہوں، تمہارے ہر عمل پر میری نظر ہے، اس الہ کے لیے اور اس اللہ کے لیے ہم یہ کہیں کہ جب تک ہم اس واسطے کو اور اس وسیلے کو اپنی بات نہیں بتائیں گے تب تک یہ بات اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ اب ہم رسالت کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور قریش کا یہ بیک گراؤنڈ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے شرک کی کیا نوعیت تھی اور وہ کس طرح شرک کرتے تھے اور ان کی عقیدے میں کیا مسائل تھے۔ امید ہے آپ لوگوں نے شرک کے چیپٹر سن لیے ہوں گے اور آپ کو میری بات بہتر طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 98 ہے، من کانا، جو ہوا یا کون ہوا، عدوون، ایک دشمن، عداوت، للہ، اللہ کے لیے، وہ ملائکتی ہی اور اس کے رسولوں کے لیے، سوری یہی 97 تھی، دیکھیں میں نے دوبارہ ہی غلطی کی ہے۔ قل، فرما دیجئے، من کانا، جو ہوا، عدوون، ایک دشمن، لجبریلا، جبریل علیہ السلام کے لیے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، یعنی جبریل علیہ السلام، نزلہو، وہ نازل کرتے ہیں، علا قلب کا، تیرے قلب پر، تیرے دل پر، تیرے دل کے اس حصے پر جس پر ہدایت کا نزول ہوتا ہے، بے اذن اللہ، اللہ کی کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما، یہ تصدیق کرنے والا ہے، بین یدیہ، جو اس کے آگے ہے، جو اس کے سامنے ہے، یعنی اس سے پہلے جو گزر چکا ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وہ بشرا، اور بشارت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ بنی اسرائیل کا قرآن کی جو رسالت، سوری قرآن کا جو نزول تھا، جو وحی تھی، اس پر ایک اعتراض یہ تھا کہ جبریل نامی فرشتہ اس کو لے کر اترتا ہے اور یہ وہی فرشتہ ہے جس نے ہماری قوم پر بڑے بڑے عذاب برپا کیے ہیں، ہمارا جو قوم لوط کا عذاب ہے، جو ہمیں شعیب کی قوم کو جو عذاب پہنچا ہے، ہمارے سر پہ جو کوہ طور معلق کیا گیا ہے، جیسے جیسے عذاب ہمیں پہنچے ہیں یہ گیبریل نامی فرشتے سے پہنچے ہیں، اور ہم اس کی وحی اس لیے نہیں مان سکتے کہ یہ بڑا ظالم فرشتہ ہے، یہ بڑا جابر فرشتہ ہے، اور اگر یہ وحی میکائل لے کر آتے، اب دیکھیں وہی حجتیں ہیں، وہی تاویلیں ہیں، کٹ حجتیاں ہیں کہ یہ نہ بتائے وہ بتائے، یہ بات نہ کرے وہ بات کرے، یہ الفاظ نہ استعمال کرے وہ الفاظ استعمال کرے، تو وہی اس قوم کی خصلت ہے اور وہی اس کی نیچر ہے جس کی وجہ سے ان پہ لعنت بولی گئی ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے سبق پڑھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام تو ٹھیک ہے، ہم پیغام تو سمجھ گئے ہیں، یہ تورات جیسا ہی پیغام ہے، لیکن اگر اسے یہ فرشتہ نہیں لا رہا ہوتا اور وہ فرشتہ لاتا جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو من و سلوا برساتا تھا، جو بارش برساتا ہے، جس کا نام میکائیل ہے، تو پھر ہم اس پیغام کو مان لیتے۔ اب اس سے زیادہ بونگی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات اس لیے ڈالی ہے کیونکہ جہاں پر حق بات آتی ہے، جہاں پر حق کا سامنا کرتا ہے انسان، وہاں پر انسانی فطرت میں ایسا ٹیڑھ پن ہے، ایک ایسی کجی ہے کہ جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ بات تو سچ ہے، بات تو حق ہے، لیکن اس کا نفس اسے اس بات کو ماننے سے روکتا ہے، تو وہ اپنے نفس کے اکسانے پر مختلف قسم کے بہانے اختیار کرتا ہے، جس میں سب سے پہلا بہانہ یہ ہے کہ یہ پیغام لانے والا جو ہے یہ جھوٹا ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کی شکل مجھے نہیں پسند، اس کی باتیں مجھے نہیں پسند، اس کا لباس مجھے نہیں پسند، اس کا رہنے سہنے کا طریقہ مجھے نہیں پسند۔ آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ حق بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے، ہماری کام کی جگہوں پر، ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہمیں سچی بات آ کے بتاتے ہیں، جو بات ہم محض اس لیے رد کر دیتے ہیں کیونکہ جو بات کر رہا ہوتا ہے ہم اسے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں یا ہم اسے بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہم اس کی شخصیت میں پھنس جاتے ہیں یا ہمیں ہمارا نفس ان باتوں میں پھنسا دیتا ہے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کا پیغام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، اب بیچ میں وہ پیغام جو ہے وہ کسی شعاع کی شکل میں آ رہا ہے یا وہ کوئی ایلین مخلوق لے کے آ رہی ہے یا وہ کوئی فرشتہ لے کے آ رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے ہی زیر اثر یہ پیغام ہمارے پاس لا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے من کان عدو للہ، کون جو دشمن ہوا ہے اللہ کا، کون دشمن ہوا ہے اللہ کا، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل اور جبریل کا، وہ میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو للکافرین، وہ تو دشمن ہے انکار کرنے والوں کا، یعنی پیغام لانے والے کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسا پیغام کا انکار کرنا۔ ولقد انزلنا، اور تحقیق ہم نے نازل کیا، الیکا تیری طرف، آیات بینات روشن آیات، وما یکفر بہا اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، الا مگر یہ مٹا ہوا ہے، معاف کیجئے گا، الفاسقون، سوری مٹا ہوا ہے یہ، الفاسقون اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، الا الفاسقون سوائے نافرمانوں کے، اور نافاسقین کی تعریف جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اوکلما، کیا جب کبھی بھی، عاہدو انہوں نے کوئی وعدہ کیا، عہدن کوئی بھی وعدہ، نبذہ پھینک دیا اسے، فریق منہم ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے، ولما جاءہم اور جب بھی آیا ان کے پاس رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریقا پھینک دیا، نبذ فریقن پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو اہل کتاب ہیں، کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب کو، ورا ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ جو طرز عمل ہے یہ ہمیں بہت اچھی طرح سورہ البقرہ میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو کیسے پامال کیا گیا ہے، اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی حصے کی تعمیل کی گئی ہے اور کسی حصے کو بالکل رد کر دیا گیا ہے، یا اللہ کی کتاب میں ایسے حصوں پر ایمان لایا گیا ہے جو انسان کے نفس کو بھاتے ہیں، یا پھر ایسے فرقے بنا دیے گئے ہیں جو اللہ کی کتاب کا مختلف طریقوں سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کی تفسیریں کرتے ہیں، اس کے مطلب نکالتے ہیں، اور اپنے طریقے سے کی ہوئی تفسیر اور اپنے طریقے سے کیے ہوئے مطلب پر ایمان لا کر باقی حصے کا انکار کر دیا جائے آتا ہے۔ تو یہ سارے طرز عمل یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کے پاس سے جو اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، اب یہ اللہ کی کتابیں ہیں، زبور، تورات اور انجیل، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے صحیفے اور اللہ کی طرف سے آنے والی کتابیں جو ہیں وہ اللہ کی قدرت اور فطرت اور انسان کی اپنی خصلت میں سے کتنی چیزوں کی کنفرمیشن کرتی ہیں، کتنی ہی چیزوں کا وہ اثبات کرتی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ یہ سب باتیں سچ ہیں، یہ حق ہیں۔ اب اگر وہ ساری باتیں ہم پسے پشت ڈال دیں تاکہ ہم اس ایک بات کا انکار کر سکیں جو ہمارے نفس کو نہیں بھا رہی ہے، تو پھر یہ ہمارے نفس کی کمزوری ہے، یہ اس پیغام کی کمزوری نہیں ہے۔ اسی لیے اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اس طرز عمل کو سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو حصہ آگے آ رہا ہے وہ جادو کا بیان ہے، اور میں نے وہ حصہ آپ کو الگ پڑھانا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل رسالت پر اعتراضات کی ابتدا جو ہے وہ فرشتوں پر اعتراضات سے اسی لیے کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے پیغام پر جس چیز کا ہم ملمہ چڑھاتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوقات ہیں، کبھی وہ فرشتے ہوتے ہیں، کبھی وہ جن ہوتے ہیں، کبھی وہ ہمارے اپنے گھڑے ہوئے کردار ہوتے ہیں، ہماری اپنی گھڑی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ہم اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی نشانیوں کو سمجھنے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہم گویا حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جو انسان حق سے محروم ہو جائے اس کی زندگی پھر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ ہر قسم کا جھوٹ، ہر قسم کا دھوکہ، ہر قسم کا دکھ اور ہر قسم کا کرب جو ہے زندگی کا، وہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی حفاظت نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی دیوار نہیں ہوتی جس کے پیچھے وہ پناہ لے سکے۔ اور جو اسے اس زندگی کے اور ان شیطانوں کے اور اس جھوٹ کے اور اس دھوکے کے سامان سے محفوظ رکھ سکے۔ اسی لیے ہمیں شرک کرنے سے اور اللہ کے پیغام کا انکار کرنے سے اتنی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اب اللہ کے پیغام کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا جو ہے، یہیں پر آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آتی ہے جس کی ہمیں یا سمجھ نہیں آتی، یا وہ ہمارے عقائد اور نظریات کے خلاف ہوتی ہے، یا وہ ہمارے نفس کو نہیں بھاتی، وہ ہمیں کوئی من بھاتی حرکت کرنے سے منع کر رہی ہوتی ہے، یا وہ ہماری کسی عادت کے خلاف ہوتی ہے۔ ایک سادی سی بات میں آپ کو سمجھاؤں، ہم میں سے بہت سے لوگ، بلکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے صبح اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری ایک پکی عادت بن چکی ہے بچپن سے، شاید گھر والوں کی وجہ سے، شاید اپنے روٹین کی وجہ سے، شاید ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہمیں صبح جلدی اٹھنے کی عادت بہت مشکل لگتی ہے۔ اور صبح جو ہے وہ فجر کی اذان ہوتی ہے، تو فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہمیں ایک بات سنائی دے رہی ہے، ہمارے کانوں میں ایک آواز جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی ہے، آپ نوٹ کریں، اس وقت پرندے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں اور ہلکی ہلکی باہر سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مرغوں کی آوازیں بہت کامن ہیں اس ٹائم میں۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ مرغہ جو ہے، جس کا اتنا چھوٹا دماغ ہوتا ہے، ہمارے انگوٹھے سے بھی چھوٹا دماغ ہوتا ہے اس کا، وہ جاگ جاتا ہے اس وقت اور وہ آوازیں بھی لگاتا ہے زور زور سے۔ پھر پرندے چہچہاتے ہیں، ان کے گھروں سے نکلنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ انہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ نے ایک ایسی چیز، ایک ایسا پیغام ودیت کیا ہوا ہے جو صبح کی اذان کے وقت جاگ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام رکھے ہیں اور ایسے انزائمز، ہم ان کو انزائمز کہتے ہیں، ایسے کیٹلسٹ ہیں وہ انسان کے جسم میں اللہ نے رکھے ہیں، جو بالکل صبح کی نماز کے لیے جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، جب روشنی ظاہر ہونی شروع ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت جاگ جاتے ہیں۔ اس کی سب سے سادہ مثال میں آپ کو دوں گی، اگر آپ بالکل تاریکی میں اپنی آنکھیں کھولیں تو آپ کو تھوڑی دیر کچھ نہیں نظر آتا، اور پھر آہستہ 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 آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ ایکسپیرینس نہ ہوا ہو۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ ویژن جو ہے، وہ ہماری آنکھوں میں ایک انزائم ہے جس کو روڈوپسن کہتے ہیں، ہماری آنکھوں کا جو یہ پردہ ہے ریٹنا، اس میں وہ انزائم پایا جاتا ہے، اور وہ ہماری آنکھوں میں موجود جو دیکھنے کی حس ہے اور جو دیکھنے کی نسیں ہیں، وہ ان کو جگا دیتا ہے۔ جب اندھیرے میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ انزائم ہلکا سا ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا ریئیکشن شروع کر دیتا ہے، اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ انزائم جو ہے وہ روشنی میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں سوتا رہتا ہے، تو جب اس کو وہ ہلکی سی روشنی بھی آنکھ کے اندر جاتی ہے، جب ہم تاریکی میں آنکھ کھول کے باہر دیکھتے ہیں تو وہ ہلکی سی روشنی بھی اس انزائم کو ایکٹیو کر دیتی ہے اور ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مزید روشنی جب ہوتی ہے تو ہمیں آہستہ آہستہ کلر میں چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو کلر ویژن جو ہے یہ بھی روشنی کے زیر اثر ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا چھوٹا سا تجربہ ہے جو آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ ہمارے جسم کا نظام جو ہے یہ باہر کی روشنی کے زیر اثر ہے۔ یہ صرف ایک نظام ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اس کی مثال دی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سانس لینے کے جو میکانزم ہے، ہمارا بلڈ پریشر ریگولیٹ کرنے کا میکانزم ہے، ہمارا معدہ جو ہے اس میں کھانا ہضم کرنے کا میکنزم ہے. یہ سارے میکنزمز, یہ ساری تکنیک جو ہے اس کا تعلق روشنی سے ہے. صبح پو پھٹنے کے ساتھ آپ سمجھیں ہمارا میدا جاگ جاتا ہے, اس میں آہستہ 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 تیزابیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ میدے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب کھانا آئے گا, روشنی ہو رہی ہے, کھانا آئے گا تو میں نے وہ ہضم کرنا ہے, میدا اس کی تیاری کر لیتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ان سگنلز کا انکار کرتے ہیں اور آنکھیں موند کے اپنے بستر میں کمبل لپیٹ کے پڑے رہتے ہیں, پردے کھینچ کے کمرے میں مصنوعی اندھیرا کر کے, جبکہ ہمارا پورا جسم جاگ چکا ہوتا ہے, تو آپ کے خیال میں ہم اللہ کے پیغام کو کہاں رکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے جسم میں پیدا ہونے والے سگنلز کا انکار کر کے کس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ دراصل ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, موٹاپا ہے, ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, آنکھوں کی خرابی ہے, دانتوں کی خرابی ہے, پٹھوں کا کھچاؤ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس بات سے ہے کہ ہم اس وقت اٹھ کر اس عضو کا, اس جسم کے حصے کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے جس وقت وہ جاگ جاتا ہے اور جس وقت وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. میری یہ بات یاد رکھیے گا, کل انشاءاللہ بہت اہم سبق ہے جو جادو کے بارے میں ہے. تو بشرط زندگی اور خیر کے ساتھ ملنے کے وعدے کے ساتھ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.